السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلقنا الإنسان من طين. وقال تبارك وتعالى: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، حسب معمول ان شاء اللہ اس مجلس میں حضرت مولانا شاہ ضیاء الرحمن صاحب نام برکاتہم کا درس قرآن اور اصلاحی بیان ہوتا رہے گا. پھر حسب مشورہ مجلس کا نظام چلتا رہے گا. آج حضرت مولانا ضیاء الرحمن صاحب نام برکاتہم کسی وجہ سے حاضر نہ ہو سکے ہیں. بہرحال یہ کہ ان شاء اللہ مجلس کا آغاز ہو چکا ہے اور حسب معمول مجلس ہوا کرے. رمضان کا جو وقفہ تھا وہ وقفہ گویا آج ختم ہوتا. قرآن مجید کی دو الگ الگ مقامات سے تلاوت کی گئی ہے جس میں دو باتیں ذکر کی ہیں علیحدہ علیحدہ، لیکن ان دونوں باتوں کا بے وقت تعلق ہماری زبان سے ہے. انسان کس کو کہتے ہیں؟ انسان اسے کہا جاتا ہے جو مرتب ہو جسم اور روح کے ساتھ ترتیب دیا گیا ہو. جسم اور روح کے ساتھ فلاسفہ نے بھی یہی کہا ہے، اطباء بھی یہی کہتے ہیں، عقل بھی یہی کہتی ہے اور صاحب شریعت بھی یہی کہتے ہیں. صاحب شریعت سے ہماری مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہوگی. اس لیے کہ جب انسانی شکل میں جسم موجود ہوتا ہے لیکن روح موجود نہیں ہوتی تو جسم کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. یہ فائدہ ہے، اصول ہے، دستور ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر کسی کے یہاں لڑتا ہوا، کسی کے یہاں بڑے زمانے، بڑے ارمانوں، بڑی دعاؤں، بڑی تمناؤں کے بعد تلقی ہوئی، لیکن جب وہ پیدا ہو اور اس کے اندر روح نہ پائی جائے تو بتائیے کیا ہم اس جسم کو اپنے گھر میں رکھنا گوارا کریں گے؟ چھوٹی سی بات یہ ہے کہ آدمی صرف جسم کو اہمیت نہیں دیتا اور یہ کہتا ہے کہ صاحب مگر روح کے جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہوا کر. جہاں تک روح کا تعلق ہے، اگر صرف روح عالم نظر کو نظر آنے لگے تب بھی جسم کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کی کوئی وقعت نہیں ہو. روحانیین خود ایک مخلوق کا بنا جیسا کہ عاملین کہا کرتے. میرا موضوع روحانیین پر کلام کرنا نہیں ہے، جس میں انسانی سے متعلقہ چیزوں سے کی بابت ہمارے سلسلے کی جو تعلیمات ہیں وہ پیش کرنا ہے. روح ایک طریقے کے جبرائیل کو کہا گیا ہے، جیسے کہ سورہ قدر میں پروردگار عالم نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا. اس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور اس میں روح کا نزول ہوتا ہے. اس میں مفسرین کرام نے دو باتیں بیان فرمائیں جس میں جمہور مفسرین پر اس پر اتفاق ہیں، اس سے روح الامین مراد ہے جبرائیل امین. بعض مفسرین جنہوں نے روح سے مراد عالم ارواح کو لیا ہے وہ بہت قال قال ہے، اور فائدہ یہ ہے والناطق کا المعدوم جو کمیاب ہوتا ہے، جو نایاب ہوتا ہے، اس کو نہیں ہونے میں شمار کر لیا جاتا ہے. کسی چیز کا قلیل ہونا، کسی کلام کا تھوڑا ہونا، کسی بات کا بہت کم بولا جانا نہ ہونے میں شمار ہوتا ہے. باوجود کلام کے ہونے کے حیثیت اسے کوئی نہیں دی جا سکتی. جسم کیا ہے اور روح کیا ہے؟ اس جو جملے کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں، دونوں کے درمیان میں تھوڑا تھوڑا فرق آپ کو نظر آئے گا۔ جسم مرکب ہے سفلیات سے، روح اللہ کے امر سے بنی۔ مرکب من السفلیات کا کیا معنی؟ اب تعالیٰ نے فرمایا کہ انسانی جو جسم بنائے وہ مٹی سے بنائے۔ خلقنا الانسان من طین، ہم نے پیدا کیا انسان کو مٹی سے۔ دوسری جگہ پر پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ انسان کو پیدا کیا گیا ماہ مہین سے، ایسا پانی جو انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ جس کے اندر چکنائی پائی جائے، جس سے پیدا کیا پروردگار عالم۔ اب ان دو باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جسم جو بنا ہے وہ مٹی اور پانی سے بنا ہے۔ اب اس جسم کے اندر دو باتیں اور ودیعت کی گئی، من حیث ضرورت، جسمانی ضرورت کی تکمیل کے لیے۔ وہ ایک انسان کی زندگی اور انسان کی بقا کے لیے اس کو ہوا کی ضرورت ہے، تو انسان کی سانس کے ذریعے سے انسان کے اندرون میں اللہ نے ہوا کو ودیعت فرما دیا۔ پھیپھڑے جس کا سارا نظام چلاتے ہیں، سانس کا لینا، سانس کا آنا اور جانا، تو انسان کے اندرون میں تیسری جو چیز پائی جاتی ہے وہ ہے ہوا۔ ایک اور چیز بھی انسانی جسم میں پائی جاتی ہے، وہ اس کا تذکرہ مخلوق ثانی کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کا ایک جز انسان میں بھی ودیعت کیا گیا ہے۔ مثلا اب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے اور جان کو آگ سے پیدا کیا۔ قرآن شریف میں یہ جان کون ہے؟ جیسے بنی نوع انسان کے والد ابو البشر حضرت آدم ہے، اسی طرح مخلوق جن کی جو بدایت ہوئی وہ جان سے ہوئی، یعنی سارے جنوں کا جو ابا ہے اس کو جان قرآن مجید میں کہا گیا ہے۔ والجان خلقناه من نار السموم، قرآن شریف کی آیت نمبر 8۔ آگ سے پیدا تو جن کو کیا، لیکن حرارت کے اعتبار سے، جس میں انسانی کو اگر حرارت نہ ملے جو ضرورت ہے اس جسم کی بقا کی، تو یہ جسم معدوم ہو جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، گل جاتا ہے۔ نمونے بہت سے ہیں پیش کرنے کے لیے۔ ایک تو باتیں ہماری بات کے سمجھنے کے لیے مفید مطلب ہو سکتی ہیں، جس کو عرض کیا جائے۔ دیکھیں، آپ کچھ درخت ہوتے ہیں جسے اپنے پاس لا کے رکھیں گے، اس کو پانی نہ ملے وہ پلٹتا نہیں، اس کو ہوا نہ ملے وہ پلٹتا نہیں، اس کو سورج کی حرارت نہ ملے تو وہ درخت پلٹتا نہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جو چیز زمین سے بنی ہے اس کو ان کی تین چیزوں کے ذریعے سے مدد دی جاتی ہے، حرارت کے ذریعے سے، ہوا کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے۔ ان تینوں کی مدد سے جو زمین سے بنی ہوئی چیز ہے وہ چیز محفوظ رہ سکتی ہے۔ اگر ان تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی کمی واقع ہوتی ہے تو وہ جسم کے ساتھ محفوظ نہیں رہ سکتی۔ ایک اور چیز، لیکن یہ بات کے مرحلے کی، یہ جو تیسری چیز ہم کہہ رہے ہیں حرارت، اس کو آگ سے تعبیر کیا، اور آگ ہر انسان کے اندرون میں پائی جاتی ہے۔ ارے صاحب، آگ کا مادہ تو جلانا ہے، آگ کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ آگ میں ہاتھ رکھیں گے تو جل جائیں گے، آگ ہمیں کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی علامت کے ذریعے سے اس کی پہچانت ہوتی ہے، اس کا تعارف ہوتا ہے۔ ایک بڑا دقیق مسئلہ ہے، اگر حضرت شیخ نے نہ سمجھایا ہوگا تو کبھی ہماری سمجھ میں نہ آتا۔ والد بزرگوار حضرت مولانا شاہ کمال رحمان صاحب دامت برکاتہم نے ایک مرتبہ مجلس میں بیان فرمایا تھا کہ تمہارا غصہ تمہارے آنکھ کی پہچانت ہے۔ غصہ کیا ہے؟ شیطانی فطرتوں میں سے ایک فطرت ہے جو انسان میں ودیعت کر دی گئی ہے۔ اب جب غصہ انسان کو آ رہا ہے تو انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ صاحب آپ اس مادے کا کچھ حصہ ہمارے اندرون میں بھی ودیا ہو۔ تو گویا یہ جو جس میں انسانی اور یہ ڈھانچہ ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ چار چیزوں کا یا پانچ چیزوں کا ہمیں مرکب نظر آ رہا ہے، اس میں آگ ہے، اس میں پانی ہے، اس میں ہوا ہے، اس میں مٹی ہے۔ اب یہ چار چیزیں اس جسم انسانی کو گویا بناتی ہیں۔ اب جب یہ بن گئے ہیں تو اس جسم کی پرورش کے لیے، اس جسم کی نگہداشت کے لیے، اس جسم کے نمود کے لیے، اس جسم کی اٹھان کے لیے اس کو غذا کی ضرورت ہے. جسم بنا مٹی سے ہے تو غذا بھی مٹی ہی سے پیدا ہوتا ہے. وفومیہ وعدسیہ وبصلیہ، جتنی زمین سے پیدا ہونے والی چیزیں ہیں وہ جسم انسانی کی ضرورت کی تکمیل کرے، چاہے وہ پیاز ہو، چاہے وہ لہسن ہو، چاہے وہ گہو ہو، چاہے وہ جوار ہو، چاہے وہ چاول ہو، چاہے وہ آپ کی بھاجیاں اور ترکاریاں ہو، کہاں سے پیدا ہوتی. اور کریں گے تو پتا چلے گا کہ جناب ہمارا یہ ساری کی ساری زمین سے ہے. پوچھے صاحب یہ سب زمین سے غلہ کیوں؟ اللہ چاہتے تو من و سلوا بھی اتار سکتے تھے. اللہ پاک نے ایسا بھی کیا بعض قوموں کے ساتھ، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے لیے من و سلوا کو نازل فرمایا، کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کی فرمائش پر کہ ہمارے لیے وہ دن عید کا دن بنا دیا جائے، اے اللہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ ہمارے لیے آپ آسمان سے رزق اتاری ہے تو پروردگار عالم نے پھر دسترخوان کو اتارا. دونوں جگہ بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل کی دو قسمیں، ایک حضرت موسیٰ کے متبعین کی، حضرت عیسیٰ کے متبعین. حضرت موسیٰ پر بھی من و سلوا اترا، حضرت عیسیٰ کے حواریین کے لیے بھی من و سلوا اترا گیا. اللہ چاہے تو جس کے ساتھ چاہے اپنی فضیلت کا، اپنی جود و صفا کا، اپنی عطا کا، اپنی عنایت کا مظاہرہ فرما سکتے. لیکن قاعدہ اور عادت مبارکہ اور ہے، اب تعالیٰ کی قدرت اور ہے. قدرت سے اللہ جو چاہے کرے. قدرت یہ ہے کہ اب تعالیٰ کو نہ ماں کی ضرورت ہے نہ باپ کی، وہ پیدا کرے تو حضرت آدم وجود میں آ جائے. قدرت کا اظہار یہ ہے کہ ماں کی ضرورت نہیں، وہ پیدا کرنا چاہیں تو ہم باپ وجود میں آ جائیں. اور اگر اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرنا چاہیں تو حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا فرمانے. ان کی قدرت کے نمونے بہت ہیں، لیکن عادت اللہ یہ نہیں. عادت اللہ یہ ہے کہ آدم کو پیدا کیا، تسکین قلب کے خاطر حضرت حوا کو وجود عطا فرمایا. ان دونوں کے ملنے کی وجہ سے پھر حق تعالیٰ نے قابل اور حابیل کے پیدا ہونے، پھر شیز کے پیدا ہونے کا نظام چلایا. تو گویا اللہ کا کچھ ایک نظام ہے جو نظام عادت اللہ کہلاتا ہے. عادت اللہ اور ہے، قدرت اللہ اور ہے. قدرت سے اللہ جو چاہے کرے، اللہ کی مرضی، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن عادت کے مطابق جس جس نے انسانی کی ضرورت کی تکمیل کے لیے پروردگار عالم نے یہ نظام چلایا ہے کہ تم زمین کا سینہ چیرو، اس میں ہل جوتو، اس کے اندر دانا ڈالو. تمہارا کام یہ ہے کہ تم صرف دانا ڈالنے تک مختار ہو، اس کے بعد تمہارا اختیار نہیں چلتا. بس ہاتھ اٹھا کے دعا کرو کہ مولا ہم انتظار میں ہیں کب آپ رحمتوں کی بارش کو نازل فرمائیں گے، کب یہ زمین کا سینہ چیر کے یہ پودا نمودار ہوگا اور ہمارے لیے روزیوں کا اور اس کا انتظام ہوگا. جہاں تک ہم مختار تھے وہ ہمیں کام لگایا گیا، اور جہاں سے ہمارا اختیار ختم ہو گیا اللہ کے حوالے کرنے کا حکم دیا گیا. یاد رکھو، اسباب کے اختیار کرنے کے ساتھ اللہ پاک پر بھروسہ کرنا دانشمندی کی علامت ہے، اور عالم اسباب میں اسباب کو ترک کر کے اللہ پر بھروسہ کرنا بے وقوفی کے سوا کچھ نہ کرتی ہے. یہ سبق ہے. عالم اسباب میں عادت اللہ یہ ہے، نظام قدرت یہ ہے کہ تم اسباب کو اختیار کرو. اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ ذات باری پر اعتماد رکھو، اور وہی ذات باری تم سب کی روزیوں کا انتظام کرنے والی. جو جسم بنا تھا مٹی سے، اس جسم کی تکمیل کے اسباب کو اللہ نے زمین میں پوشیدہ فرما دیے. اب اسی سے ہمارے لیے ہماری ضرورت کی بقدر روزیاں پیدا ہوتی. تھوڑا سا اگر فرق آ جائے مقدار میں تو ہمارے اور آپ کے سانس لینے کو بھی زمین میں گنجائش نہ ہو. مقدار ہر چیز کو اللہ نے مقدار کے ساتھ پیدا فرمایا، من حیث ضرورت پیدا فرمایا. اس نظام کو سمجھنے کے لیے حضرت مفتی نواز رحمان صاحب احمد برداتو نے ایک مرتبہ ایک مثال دی. کوئی ایک چیز بلا تعین مقدار اگر پیدا کر دی جائے تو انسان کے لیے کیا مشکل ہو سکتی، اس کو سمجھانے کے لیے بیان فرمایا. دیکھو ہمارے اور آپ کے درمیان موسم گرما میں تربوز بہت پسندیدہ ہے. جب موسم چل رہا تھا وہ تو مثال وہ پیش فرمائی. تربوز ہے، اس کا حجم کتنا ہوتا ہے؟ چھوٹے سے چھوٹا اتنا ہوتا ہے، اور بڑے سے بڑا آدمی جتنا بڑا دیکھا ہوا وہ اس کو محسوس کر سکتا ہے کہ صاحب میں نے اتنا دیکھا ہے. اب اگر اس حجم کے اعتبار سے اللہ پاک قیامت تک آنے والے جتنے تربوز ہیں ایک ہی سال پیدا کر دیں تو رکھنے کی جگہ کہاں رہے گی؟ ہم کہاں رہیں گے؟ تربوز کہاں رہیں گے؟ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہر چیز کے لیے مقدار ضروری ہے. اگر وہ مقدار سے بڑھ جائے تو انسان نقصان اٹھائے گا، اور اگر وہ مقدار سے گھٹ جائے تو انسانی جسم کو نقصان ہو جائے گا۔ نہ مقدار سے گھٹایا جا سکتا ہے، نہ مقدار سے بڑھایا جا سکتا ہے، اور یہ میزان فقط اللہ پاک کے پاس ہے، اسے اور پوری دنیا میں کوئی نہیں ناپ سکتا۔ کس کو دینا ہے، کب دینا ہے، کتنا دینا ہے، کیوں دینا ہے، نفع سے دینا ہے، نقصان سے دینا ہے، اس سے فائدہ پہنچانا ہے یا اس سے نقصان پہنچانا ہے، یہ سب کا سب اللہ پاک کے میزان کے ساتھ وہ تول کے نام کے پورا کام فرماتے ہیں۔ اب جب اللہ پاک نے اس جسمانی نظام کو چلایا تو اس جسمانی نظام کی ضرورتوں کو زمین سے وابستہ کر دیا، اور اسی کے اندر سے انسان اپنے روزی روٹی کو تلاش کر لیتا ہے، اسی زمین پر اپنے جسمانی ضروریات کی تکمیل کا انتظام رکھتا ہے، تو اس کی بھوک مٹتی۔ یہ کیا ہے؟ جسم، اور جسم کا تقاضا، میرا جسم بنا ہے مٹی سے، میرے جسم کی بھوک مٹے گی بھی تو مٹی ہی سے مٹے گی، یعنی یہ کہ مٹی سے پیدا ہونے والی چیزیں میری غذا بنے گی اور اسی سے میری بھوک مٹے گی۔ نمبر ایک، یہ ضرورت انسانی کہلاتی، غذا کا پایا جائے۔ نمبر دو، جس میں انسانی متقاضی ہے حیا کے لیے، لباس کا صدر اس کی فطرت میں، جب حضرت آدم و حوا علیہما السلام جنت میں تھے، اس وقت اس طرف کی طرف جانا ہوا جس طرف جانے سے پروردگار عالم نے منع فرمایا تھا، تو ان کا جو لباس تھا وہ لباس سے جنت اتار لیا گیا، تو پھر انہوں نے حیا کی وجہ سے درختوں کے پتوں کے ذریعے سے اپنے جسم کو چھپایا۔ چونکہ ہمارے ماں باپ نے حیا کی وجہ سے ستر کا انتظام کیا، تو اللہ پاک نے انسانی ضرورت کی اس تکمیل کے لیے دنیا کے اندر انسانوں کے لباس کو بھی مٹی سے پیدا فرمایا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیں جتنے لباس ہیں وہ کس سے بنے ہیں؟ سب یہی کہیں گے سر کاٹن سے بنا ہے، دھاگا بنتا ہے دھاگے سے کپڑا۔ اب سوال ہے دھاگا کس سے بنتا ہے؟ کاٹن سے۔ اور اگر میں پوچھوں کاٹن کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ تو زمین سے۔ اگر آپ بہت ہی عالیشان لباس پہن رہے ہیں، جنم والا ریشم میں پہننے والا ہوں، اچھا ٹھیک ہے، تو ریشم پیدا کیسے ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے کیڑے سے۔ میں پوچھوں گا اس کیڑے کو جس غذا کی ضرورت ہے وہ کون فراہم کرتا ہے؟ میں کہوں گا شہتوت جھاڑ، جھاڑ سے اس کی غذا فراہم ہوتی ہے، اس کے پتے سے اس کی غذا فراہم ہوتی ہے۔ اب یہ جو شہتوت کا جھاڑ ہے وہ کہاں سے پیدا ہوا؟ وہ زمین سے۔ تو بتائیے کہ لباس کہاں سے فراہم ہوا؟ انسانی ضرورت تھی کھانا، اللہ نے زمین سے پیدا کیا۔ انسانی ضرورت تھی لباس، اللہ پاک نے زمین سے پیدا فرمایا۔ جسمانی تقاضوں میں سے یہ دوسرا تقاضا ہے۔ پھر انسان بڑا ہوتا ہے، صاحب شعور ہوتا ہے، صاحب غیب و فراست ہوتا ہے، اپنے بازو میں قوت کو محسوس کرتا ہے، خود اپنا انتظام کرنے لگتا ہے، پھر اپنے علاوہ کسی اور کے انتظام کی قابلیت خود میں پاتا ہے، تو تسکین چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، راحت چاہتا ہے۔ تو اس جسم انسانی کی تکمیل کے لیے پروردگار عالم نے نیکیاں پیدا فرمائی۔ وَكُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہر چیز کے لیے اللہ نے جوڑا بنایا، اسی میں انسانوں کے لیے بھی اللہ نے جوڑا بنایا۔ قرآن شریف میں پروردگار عالم نے فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، اور تمہیں اللہ پاک ہی نے تمہاری جوڑے کو پیدا فرمایا، وخلق منہا زوجہا، ذریعہ چاہے جو بنایا لیکن ہمارا جوڑا بنایا اللہ نے۔ جب اس نے پیدا کیا تو پتہ یہ چلا کہ جب انسان صاحب قوت ہو کر اپنے لیے تسکین کا سامان چاہتا ہے، یہ جس میں انسانی سکون چاہتا ہے، تو اس کے سکون کے لیے اللہ نے ایک صنف ناظم کو پیدا فرمایا جسے ہم عورت کہتے ہیں۔ ہماری ضرورت عورت سے پوری ہوتی، عورت کی ضرورت مرد سے پوری ہوتی، دونوں ایک دوسرے کے لیے محتاج ہیں اس دنیا کے اندر جسم کے اعتبار سے۔ اب غور کریں تو جسم کی یہ تیسری ضرورت ہے، جب انسان صاحب قوت ہو، صاحب استطاعت ہو، تو پھر اس کے لیے تسکین کا سامان چاہیے، اور اس کو بھی کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اب اگر صرف نکاح ہو جائے، اس نے اسے نہ دیکھا ہو، اس نے اسے نہ دیکھا ہو، تو کیا آدمی راحت محسوس کر سکتا ہے؟ ہرگز محسوس نہیں کر سکتا۔ ضرورت یہ ہے کہ صاحب جب نکاح ہو تو آمنا سامنا بھی ہو، ملاقات بھی ہو۔ اب جب ملاقات ہوتی ہے تو راحت اور سکون پاتا ہے، تو راحت اور سکون کے لیے ملاقات ضروری ہے، یہ ضرورت کے اعتبار سے۔ اسی تیسری ضرورت کا جزء دوم اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسی تیسری ضرورت کے لیے ایک چیز کو لازم و ملزوم قرار دیا ہے۔ یہ اگر آپ مضمون سمجھ جائیں نا تو انشاءاللہ بہت بڑا مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ میں اگرچہ کہ باہر باہر سے بات کر رہا ہوں، ابھی میں نے جسمانی تقاضوں کی بات کی ہے، روحانی تقاضوں کا میں نے نظام شروع نہیں کیا، صرف جسم اور اس کے تقاضے عرض کیے جا رہے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ یہ تمہید ہے ہمارے مضمون کو، ہمارے مفہوم کو سمجھنے کے لیے، گفتگو کو سمجھنے کے لیے۔ اب اس تیسری چیز میں یعنی انسانی راحت کے سلسلے میں جو چیز سب سے بڑی درپیش ہے وہ یہ ہے عمر کا پایا جانا، چاہے وہ شریعت مطہرہ کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ قانون مملکت کے اعتبار سے۔ آپ جس ملک کے رہنے والے باشندے ہوں، اس ملک کے رہنے کا قانون یہ ہے کہ آپ کو نکاح کے لیے ایک مدت متعین کر دی گئی، ایک وقت مقرر کر دیا گیا کہ اتنی عمر کے بعد آپ نکاح کر سکتے ہیں، اس سے پہلے نکاح کریں گے تو آپ کا نکاح قانوناً شمار نہیں کیا جاتا۔ میں دوسرے ملک کی نہیں اپنے ملک کی بات کرتا ہوں، ہم جس ملک میں رہتے بستے ہیں اس ہندوستان میں شادی کے لیے جو عمر متعین کی گئی وہ 18 برس ہے۔ 18 سال سے پہلے آپ شادی کریں گے تو پھر چائلڈ میرج بول کے لے جا کے اندر ٹھوک دے، پوری شادی کا سکون جیل میں نکل جانا، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اب اگر یہ ہوتا ہے چلیے ٹھیک ہے صاحب، قانون کو اپنی جگہ رکھے، جس ملک میں رہنا ہو اس ملک کے قانون کا احترام کریں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی قانون کی نافرمانی کی جائے یا حدود کو توڑا جائے، ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو اس کے ذریعے سے کچھ اپنی آخرت کو سوچ۔ شریعت مطہرہ کیا کہتی ہے؟ شریعت مطہرہ نے بھی ایک عمر کی خیر لگائی، تمہارے لیے نکاح اس وقت ضروری ہے کہ تم نکاح اس وقت کر سکتے ہو جب تم بالغ ہو جاؤ، عقل اور شعور کے اعتبار سے۔ جب آدمی بالغ ہوتا ہے جسمانی ساخت کے اعتبار سے، اور ایسا بالغ ہونے کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا کہ مادے کا نکلنا، یہ انسان کے بلوغ کی علامت ہے، اس کے بعد اس کے لیے نکاح کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ شریعت مطہرہ کا جو اصول ہے وہ بتا دیا گیا ہے۔ اب اگر یہ تین چیزیں آپ نے غور کر لی ہیں تو میں دوسرے بارے میں دوسری بات کے سلسلے میں آگے بڑھتا ہوں اپنے مضمون کے اعتبار سے۔ جیسے یہ جسم تھا اور اس جسم کے بنائے جانے کے لیے ترکیب تھی اجزاء کے ذریعے سے، پانی ہے، آگ ہے، مٹی ہے، ہوا ہے، جس کے ذریعے سے انسان مرتب ہوا، اور اس کی جو ضرورتیں پوری ہوتی ہیں وہ بھی مٹی ہی سے پوری ہوتی ہیں، وہ لباس کے اعتبار سے ہو، وہ غذا کے اعتبار سے ہو، وہ سبزیت کے اعتبار سے ہو، یہ ساری چیزیں عرض کر دی گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان صرف اس جسم کو کہتے ہیں؟ نہیں، اس جسم کو انسان نہیں کہتے، اس جسم کے اندر ایک اور چیز ہے جس کو، جس کے وابستہ ہونے پر انسان کو انسان کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ انسان کی وقعت اور اہمیت ہے، وہ چیز کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں روح۔ اور اس بارے میں اچھی طرح ایک بات قاعدے کی ذہن میں رکھیں، اللہ پاک نے قرآن شریف میں فرمایا، یہ سوال تھا اصل میں یہود و نصارہ کا بواسطہ مشرکین مکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تین باتیں پوچھی گئی، نمبر ایک، آپ یہ بتائیں کہ اصحاب غار کون ہے، جسے اصحاب کہف ہم کہتے ہیں، ذوالقرنین کون، یہ دوسرا سوال، تیسرا روح اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہ تین سوالات کیے تھے یہود و نصارہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد وہی ان کے جوابات دیے۔ اصحاب کہف کون ہیں، ذوالقرنین کون ہیں، اس کو جاننے کے لیے آپ سورہ کہف کا ترجمہ دیکھ لیجیے۔ اور جہاں تک تیسرا سوال ہے، سلون کا روح، روح کے بارے میں جو سوال کیا گیا، آج وہ چونکہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے، اس میں سے ہم ایک بات عرض کرتے ہیں، وَمَا أُوتِيكُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ روح ایک ایسی شے کا نام ہے کہ اس کے حقائق سے بہت کم آشنا کیا گیا ہے، اس کا علم بہت تھوڑا دیا گیا۔ وَمَا أُوتِيكُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، بہت تھوڑا اس کا علم دیا گیا۔ اگر اس کے علم، وہ جو تھوڑا علم دیا گیا ہے، اس تھوڑے سے علم کو بھی اگر ہم سمجھ جائیں، جب اس تھوڑے میں سے تھوڑا بھی ہمیں نصیب ہو جائے تو ہماری مراد ہمیں مل جائے، ہماری مراد اللہ کی رضا کا مل جانا، ہمارا مقصد اللہ کی نعمتوں والی جنت کا پا لینا، اگر یہ ہمیں مل جائے تو ہماری کامیابی اسی میں۔ فرمایا کہ دیکھو، یہ جو روح ہے اس کو امر الہی کہتے تھے، بولے روح من امر ربی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے کہ روح اللہ کا امر جسم تھا، مٹی سے بنایا گیا تھا، جسمانی ضرورتیں مٹی سے بنائی گئی، اب امر رب ہے تو امر رب بھی اپنے اندروں میں تقاضے رکھتا ہے، اسے بھی بھوک ہوتی ہے، اسے بھی لباس کی ضرورت ہوتی ہے، اسے بھی راحت اور سکون کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بھی بڑے ہونے کی علامت ہوتی ہے، یہ سب کیسے جانا جائے؟ ان تمام سوالات کے جو جواب، جیسے جسم کی ضرورت ہے ویسے روح کی ضرورت ہے، من معن جیسے اس کی ویسے اس کی، فرمایا کہ روح چونکہ امر ہے اسی لیے روح کی ضرورت بھی امر سے پوری کی جائے، روح امر ہے، روح کی ضرورت امر سے پورا کی جائے، چنانچہ انسانی روح کی ضرورت کی پہلی تقاضے کی تکمیل یا پہلی تکمیل جب انسانی روح بھوک کا تقاضا کرتی ہے کہ صاحب مجھے بھوک لگی ہے غذا کی ضرورت، تو پروردگار عالم فرماتے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، جب تمہیں پروردگار عالم کا حکم مل جائے، یہاں ایک جملہ مخفیہ ہے اس کو ذہن میں رکھنا، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اس میں عبادت کے ہر شعبے کو داخل کیا گیا ہے، کوئی ایک شعبے کی استثنائیت نہیں، اس میں نماز بھی داخل ہے، اس میں روزہ بھی داخل ہے، اس میں زکات بھی داخل ہے، اس میں حج بھی داخل ہے، اس میں امر بالمعروف والنہی عن المنکر بھی داخل ہے، اس میں ذکر بھی داخل ہے، اس میں جہاد بھی داخل ہے، اس میں اپنے نفوس کا تزکیہ بھی داخل ہے، جتنے امر کے شعبے جات ہیں وہ اللہ پاک کی جانب سے بصورت حکم نافذ ہوئے ہیں، وہ سب کے سب انسانی ضرورت میں غذا کی تکمیل کا کام کرتے ہیں، ارے صاحب کھانے کے واسطے دنیا میں اتنے چیزیں ہیں، روٹی الگ ہے، کھانا الگ ہے، بریانی الگ ہے، بازار الگ ہے، نکھارا الگ ہے، تو عبادت کی بھی تو قسمیں ہونا تھا، تو اللہ نے جو ہے نا نظام بنا دی، کبھی بھوکا رکھ کے اللہ پاک نے کہا کہ یہ ہمارا حکم ہے، کبھی کھلا کے فرمایا کہ اب تم روزہ نہیں رکھ سکتے، روزہ رکھنا حرام ہے نا، یہ کہ کوئی روزہ رکھ سکتا ہے، کبھی کھلا کے ضرورت پوری کرتے ہیں، کبھی بھوکا رکھ کے ضرورت پوری کرتے ہیں، کبھی خرچ کرا دیتے ہیں، چاہے وہ قربانی میں کرائیں، چاہے وہ زکات میں کرائیں، چاہے وہ حج میں کرائیں، ان کی مرضی، ان کا دیا ہوا ہے، جو انہوں نے دیا ہے وہ چاہتے ہیں کہ تم خرچ کرو، تو نظام ایسا انہوں نے بنا دیا ہے کہ یہ بھی ایک قسم کی لذت حاصل کر، روح لذت اس سے حاصل کرتی ہے، جیسے مختلف انواع و اقسام کی غذائیں جسم کو لذت پہنچاتی ہیں، اسی طرح مختلف قسم کی عبادتیں روح کو لذت پہنچاتی ہیں، جیسے غذا جسمانی ضرورت کے بھوک کی تکمیل کرتی ہے، ویسے ہی عبادت روح کے بھوک کی تکمیل کرتی ہے، جسم چاہتا ہے لباس کو، روح چاہتی ہے لباس کو، اب جسمانی لباس تو یا ریشم ہوگا یا کاٹن ہوگا یا کاٹن سے بنا ہوگا، روح کا کیا لباس ہو سکتا ہے، زیادہ وہ دکھتی ہی نہیں، اور میں ہر روح کا بھی لباس ہوتا ہے، اگر جانے بارگاہ میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا وہ سمجھاتی ہیں روح کا لباس کیا ہے، ایک مرتبہ عید کی آمد آمد تھی، سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ عمر کے اعتبار سے 9-10 سال کی عمر کے آس پاس، اب ظاہر ہے کہ لڑکپن کی عمر کہلاتی ہے، انصار مدینہ کے بچوں کو کھیلتے کودتے انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں جا رہے ہیں، ان کی گھروں میں سے خوشبوئیں مہک رہی ہیں، وہاں سے لوگوں کی آمدنی تھی بتا رہی ہے کہ صاحب کل کو یہاں خوشیوں کے بہت سے سامان ہونے والے ہیں، اور وہاں سے بچے باہر نکل رہے ہیں تو ان کے جسموں پر نئے نئے قسم کے لباس ہیں، اور وہ لباسوں کو لا کر اپنے دوستوں کو بتا کے یہ پوچھتے ہیں کہ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ یہ لباس ہمارے جسم پہ جچتا ہے کہ نہیں جچتا، یہ لباس ہمیں خوبصورت معلوم ہوتا ہے کہ نہیں معلوم ہوتا، یہ ہماری شایان نشان ہے کہ نہیں ہے، جب انصار مدینہ کے بچوں کے لباس کے ساتھ اس طرح انہوں نے دیکھا خوش و خرم، تو سوچا چلو ہم بھی اپنی امی سے اپنا لباس عید کا پوچھ لیتے، آیا آ کر کے داماد بیٹا فاطمہ کو انہوں نے تھام لیا اور یوں کہنے لگے کہ امی جان کل عید کا دن ہے، ہمیں بھی اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیدگاہ کو جانا ہوگا، تو کیا ہمارے پہلے پرانے کپڑے ہماری بے عزتی کا سامان نہیں بن جائیں، لہٰذا آپ ہمارے لیے عید کا جوڑا بتا دیجیے کہ کون سا آپ نے لایا ہے، تاکہ انصار مدینہ کے بچوں کی طرح ہم بھی اپنے جسموں کو اس لباس کو لگائیں اور دیکھیں تو صحیح کہ وہ لباس ہم پہ جچتا ہے کہ نہیں جچتا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وجہ اس کی یہ تھی کہ وہاں تو مہینے بھر سے پاکا تھا، وہاں بچوں کو پہنانے کو لباس کا کوئی ٹکڑا کہاں سے میسر آتا، انہوں نے کہا کہ بیٹو تمہیں ایک نصیحت ہم کرتے ہیں جس کو ذہن میں رکھنا ہو یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کی عزت تقوی سے ہے نہ کہ لباس سے، انسان اگر متقی ہوگا لباس التقوى ذلك خير، یعنی روح کے لباس ہے وہ تقوا ہے، لباس التقوا ذلك، جسمانی لباس سے روح کا لباس بہتر ہے. اگر تم دنیا کے اندر پھٹے پرانے کپڑے پہن لو گے حرج کی بات نہیں ہے، زندگی گزر جائے گی، لیکن تقوی کو چھوڑ کے زندگی گزارو گی آخرت کے اعتبار سے محرومی ہو جائے گی. اور اگر تم نے لباس میں عزت کو تلاش کیا تو لباس میں عزت نہیں ہے، تقوی میں عزت ہے. اسی لیے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی میں بڑا ہوا ہو. لباس تقوا جس کا بڑا ہوا ہو وہ روح کے لباس کی تکمیل کرنے والا کہلاتا ہے. یہ ہو گیا دوسرا موضوع، غذا عبادتیں، تقوا لباس روح کا. جناب والا اس دنیا میں یہ جو جسم ہے یہ جسم تو عورت کی لذت چاہتا ہے، عورت چاہتا ہے، تو پھر روح کیا چاہتی ہے؟ فرمایا جیسے جسم عورت چاہتا ہے ویسے روح رویت چاہتی ہے. جسم عورت کہتا ہے، روح رویت کہتی ہے کہ اے مولا میں تجھے دیکھنا چاہتی ہوں. یہ تقاضا کبھی حضرت ابراہیم نے کیا، یہ تقاضا کبھی حضرت عزیر نے کیا، یہ تقاضا کبھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کیا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے اللہ میں تو تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور پیاری ہی انظر الی، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا لن ترانی، یہ مادی دنیا ہے، اس مادی دنیا میں تم رب تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتے اپنی ان مادی آنکھوں کے ساتھ. جیسے اللہ کا منشا تھا اللہ نے تعلیم فرما دی، چونکہ وہاں ذات کے دیدار کا تقاضا تھا، صفات کے لیے اللہ نے شرط نہیں لگائی. حضرت ابراہیم نے کہا مولا تجھے نہیں، کئی پتو علم ہوتا تو کیسے زندہ کرتا ہے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا پرندوں کو دیکھو کیسے ہم زندہ کرتے، اپنی صفات دکھائی حیات و ممات کی، کیسے مارتے ہیں کیسے زندہ کر دیتے ہیں. اس طرح اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا. کبھی عزیر علیہ السلام نے پوچھا کہ مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں، خود ان کے اوپر موت واقع فرما دی، 100 سال کے بعد زندہ کر کے پوچھا کہ بتاؤ کتنی مدت تک تم سوتے رہے. کبھی اصحاب کہف کو سلا دیا ایک زمانے مدید کے بعد، 300 کچھ سال کے بعد میں جگایا اور اس کے بعد میں پوچھا بتاؤ تم کتنی مدت سوتے رہے. یوں ایسا معلوم ہوتا ہے صبح سے شام یا دوپہر کا کچھ حصہ یا دن کا کچھ حصہ ہم نے سویا ہو، لیکن دوبارہ جگا کے بتایا کہ دیکھو اللہ اس طرح مارنے پر اس طرح جلانے پر قدرت رکھتے ہیں. اب تعالیٰ کی قدرت کے بڑے عظیم عظیم نمونے دنیا میں سارا نظام جو بنایا ہوا ہے وہ نظام دو طرح سے چلتا ہے، ایک عادت سے اور ایک قدرت سے. قدرت کے مواقع کبھی کبھی دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن یہ کہ عادت اللہ کے ساتھ انسان ہر چیز کو محسوس کر سکتا ہے، اور ہم سب عادت اللہ کے ساتھ بندے ہوئے ہیں. شریعت کی ہم جو مکلف بنتے ہیں اسی عادت اللہ کی نصاب میں داخل ہوتے ہیں. اب اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں، جیسے یہ جسم تقاضا کرتا ہے، عورت کا روح تقاضا کرتی ہے رویت ربی کی کہ مولا میں تجھے دیکھنا چاہتی ہوں، ہے نا بھائی؟ دیکھنے کے لیے بھی عمر چاہیے. چھوٹا بچہ بولے ابا شادی کرا دو تو ماں باپ تھوڑی شادی کرا دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں بیٹے ذرا بڑے ہو جاؤ اپنا شعور آ جائے پھر تمہیں تمہاری مناسبت سے نکاح کر دیا جائے گا. جیسے عمر کا ایک تقاضا ہوتا ہے اسی طرح روح کا بھی ایک تقاضا ہے. جیسے عورت کے لیے انسان کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ بالغ ہوا ہے یا نہیں ہوا، اسی طرح روح کے لیے بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ بالغ ہوا ہے یا نہیں. یعنی جسم بھی بالغ ہوتا ہے روح بھی بالغ ہوتی ہے. جسم کے بالغ ہونے کی علامت مادے کا نکلنا ہے، روح کے بالغ ہونے کی علامت انا کا نکلنا ہے، جس کا میں نکل گیا، جس کا میں پن نکل گیا، جس کی انا نکل گئی، سمجھو کہ وہ روح بالغ ہوگی. ایک چیز یہ علامت کے اعتبار سے، لیکن یہاں رویت نہیں ملتی. اسی رویت کے لیے انا کا فنا کرنا ضروری ہے. جو انا فنا ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے، غذائیں کیسے وہاں پہنچائی جاتی ہیں، اس کے اعتبارات کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا. ہر چیز کے لیے اللہ نے نظام بنا دیا، فلاں کام کرو تو فلاں چیز، فلاں کام کرو تو فلاں چیز. جیسے مثال کے طور پر اگر آپ گھر چلاؤ گے تو جو دانہ ڈالو گے وہ پھل نکل آئے گا، اگر تجارت کرو گے تو تمہیں جو ملنا ہے وہ ملے گا بے اعتبار مال. اور جنس کے اعتبار سے کبھی آدمی ایک چیز دیتا ہے دوسری چیز خریدتا ہے، ادل بدل کے اعتبار سے یہ چیز دو وہ چیز دے دو. جیسے کسی نے کہا کہ صاحب میری زمین نہیں لے لو آپ مکان دے دو، سمجھ رہے نا؟ یہاں یہ نظام اب تعالیٰ کے نشانوں نے بھی ایک نظام بنایا روح کے اعتبار سے. ایک چیز کا ہمارا رونا یہ ہے، ہمارا سا سب سے بڑا نقصان یہ ہے، ہمارا خسارہ یہ ہے کہ ہم ایک چیز کے سارے نظام مضبوط انتظام کے ساتھ چلا دیں اور دوسری چیز کے بارے میں ہم بہت تساہل کا شکار ہو جاتے ہیں، ایک چیز کو بھرپور پورا کر رہے ہیں، دوسری چیز میں نقائص کے ہم شکار ہو گئے۔ جسمانی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، روحانی ضرورتوں کے پورا کرنے کا لحاظ نہیں ہو رہا، جسمانی تقاضے پورے ہو رہے ہیں، روحانی تقاضوں کے پورا کرنے کا نظام نہیں چل رہا۔ جسم کے کیا تقاضے ہیں، ہر تقاضے سے ہم واقف ہیں، روح کے کیا تقاضے ہیں، ان تقاضوں سے واقف ہونے کا مزاج نہیں رہا۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہم جسمانی تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں، ویسے ہی میرے دوستوں ہم روحانی تقاضوں کو پورا کرنے والے ہو جائیں، جیسے ہم اس نظام کو جانتے ہیں ویسے ہی اس نظام کے جاننے والے ہو جائیں۔ دیکھو کون سی چیز کس ذریعے سے پورا ہوتی ہے، روحانیت کے اندر فرمایا کہ دیکھو بھوک کا جو مٹنا ہے، بھوک کا جو مٹنا ہے وہ عبادتیں مجموعی طور پر، اور ساری عبادتوں کی جو جامع عبادت ہے وہ نماز۔ اب اگر کوئی آدمی گویا نمازوں کا اہتمام کر لیتا ہے، اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اگر کوئی آدمی نمازوں کا اہتمام کر لیتا ہے تو روحانی غذا وہ پوری کر رہا ہے، کھانے کا انتظام ہو گیا۔ اب زندگی میں تقویٰ چاہیے، تقویٰ کیسے آئے گا، اس تقویٰ کے لانے کا سامان کیا ہے، ذریعہ کیا ہے؟ اس تقویٰ کے لانے کا سامان اور ذریعہ جو ہے وہ پروردگار عالم نے روزی میں رکھا ہے۔ آپ غور کریں، ابھی ابھی رمضان گزرا، آپ نے سنا ہوگا، میں صرف اشارات کی زبان میں عرض کرتا ہوں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پہلے لوگوں پہ بھی روزے فرض تھے، ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی نئی چیز تمہیں دی گئی، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پچھلے لوگوں پہ فرض تھے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، مقصد کیا ہے اس روزے کا؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ۔ اب غور کرو کہ میری زندگی کی عمر کے کتنے حصے گزر گئے، کوئی پانچ سال کا ہے، کوئی دس سال کا ہے، کوئی پندرہ سال کا ہے، کوئی بیس سال کا ہے، کوئی پچیس، کوئی تیس، کوئی پینتیس، اللہ کی اسی سے اوپر یہاں تو کوئی نہیں ہوگا۔ اپنی اپنی عمروں کے اعتبار سے غور کرو کہ ہم نے کتنے رمضان پائے ہیں، جتنے رمضان آئے اتنے تقوی کے مواقع آئے۔ ہم ہر سال تو اپنے جسم کو نیا لباس پہناتے ہیں، کہ اتنے سالوں کے اعتبار سے ہمارے زندگی کے روزوں کے اتنے تقوی کا معیار ہمیں ملا ہے۔ تیس سال اگر کسی کو رمضان کے روزے ملے تو گویا تیس رمضان اس کو ملے، تیس مواقع ملے روح کو نئے لباس پہنانے کے، تیس مواقع ملے تقوی کے تیس مراتب کو بلند کرنے کے لیے۔ اب اس انسان نے اس رمضان کے روزوں کا کتنا حق ادا کیا، کتنا اس کی زندگی میں تقوی آیا، اور آدمی کو اب تقوی کے معیار میں کہاں ہونا چاہیے تھا اور ہم کہاں ہیں۔ بس اسی ایک جملے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، سب رمضان آتے رہے اور جاتے رہے لیکن تقوی نام کی چیز زندگی میں ہماری نہیں آئی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ہم نے روزوں کو بس یوں ہی رکھا جیسے ہم بھوکے رہے ہوں، جیسے ہم پیاسے رہے ہوں، تقوی کے اعتبار سے جو چیز مطلوب تھی وہ ہمیں حاصل نہیں۔ تو یہ رونے کی بات ہے، تو افسوس کرنے کا مقام ہوگا کہ صاحب اتنی زندگی کے رمضان گزر گئے اور تقوی زندگی میں نہیں آیا، تو ہماری زندگی تو ویسے ہی بس ہوئی جا رہی ہے۔ تو یہ مقصد تھا روزے کا، اور روزہ انسانی روح کے لباس کے انتظام کا ذریعہ ہے۔ دوسری چیز، اس دنیا کے اندر محور تجلیات، مرکز تجلیات، اللہ پاک نے ایک مقام بنایا، اس مقام کے علاوہ کسی اور مقام کا نہ تو انسان کے لیے طواف ضرور درست ہے اور نہ وہاں حج کر سکتا ہے۔ یہ میرا نہیں، پیرانے طریقہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ بیت اللہ کے علاوہ کسی اور جگہ کا طواف درست نہیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ، تھوڑا سا ظرافت کے لیے عرض کیے دیتا ہوں، خشک مضمون ہوتا ہے نا وہ اوپر سے زیادہ جانے لگتا ہے، تھوڑا تھوڑا سا ظرافت ضروری ہوتی ہے بات کی تفہیم کے لیے۔ ایک مرتبہ وہ عالم ناز میں سمجھی ہے کہ آدمی جذبات کے اعتبار سے تمخص کا شکار ہو جاتا ہے، تو جذباتی انداز میں یوں کہنے لگا اپنی بیوی سے، ایک شخص یوں کہا کہ اگر تو نے ایسی عبادت نہیں کی کہ تو اپنی عبادت میں منفرد ہو تو تجھے تین طلاق۔ ایسی باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے، خاص طور پر اس معاملے میں۔ ہوتے ہی تین گولیاں ہیں، چھ گولیوں کی بستر بھی نہیں ہے، وہ بھی ایک ہی وقت میں خالی ہو گئی تو پوری زندگی اجیرن ہو جاتی، اس کو بہت احتیاط سے خرچ کرنے کی ضرورت پڑتی۔ اس نے یہ کہا کہ ایسی عبادت اگر تو نے نہ کی کہ تو اپنی عبادت میں منفرد ہو تو تجھے دین ڈرا، کیا ضرورت تھی غزل گانے کی، کیا ضرورت تھی شب لگانے کی، کیا ضرورت تھی ڈرا بولنے کی، نہ بولتا تو چل جاتا، لیکن جب آدمی جذبات میں ہوتا ہے تو کچھ بھی ہوتا ہے، تو اس نے جذبات میں یوں کہہ دیا. اب سارے لوگ گھر گھر گھومنے لگے، کوئی حناف کے پاس جانے لگا، کوئی حنابلا کے پاس جانے لگا، کوئی مالکیہ کے پاس جانے لگا، کوئی شفاعیہ کے پاس جانے لگا، جا کے پوچھنے لگا حضرت اس عورت کو طلاق سے بچانے کا کوئی تو راستہ نکالو، کوئی تو ہیلا بہانہ نکالو، کسی کے پاس کوئی راستہ نہیں، بظاہر نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ہر ایک کی اپنے اعتبار سے زمین میں یہ غور کر رہا ہے کہ دیکھو اگر یہاں نماز پڑھیں گے تو کہیں اور تو نماز ہے، اگر یہاں رات ہے تو کہیں اور دن ہے، اگر مثال کے طور پہ یہاں رات ہو گئی تو امریکہ میں دن شروع ہو گیا ہے، کہیں نہ کہیں دنیا کی کسی نہ کسی خطے میں نماز کوئی نہ کوئی تو پڑھ رہا ہوگا، اگر یہاں تلاوت ہو تو دنیا کی کسی نہ کسی گوشے میں بھی تلاوت ہو رہی ہو، اگر یہاں ذکر ہو تو دنیا کے کسی نہ کسی گوشے میں کوئی نہ کوئی تو روزہ رکھا ہو ذکر کر رہا ہوگا، اگر یہاں روزہ رکھا تو دنیا کے کسی نہ کسی گوشے میں کسی نے روزہ رکھا ہوگا، اگر یہاں کوئی صدقہ خیرات کر رہا ہوگا تو دنیا کے کسی نہ کسی گوشے میں کوئی نہ کوئی صدقہ خیرات کر رہا ہوگا. یہ ایسا ہے کہ ہر جگہ عبادتیں ہوتی ہیں مشترک ہو کے، سب جگہ ہوتی ہے، نمازیں سب جگہ پڑھی جاتی ہیں، روزے سب جگہ رکھے جاتے ہیں، زکاتیں اور صدقہ خیرات سب جگہ نکالے جاتے ہیں. البتہ ایک عبادت ایسی ہے جس عبادت کو تو مشترک نہیں ہوتا لیکن اس کے لیے زمانہ ضروری ہے، وہ ہے حج کا ہونا. لیکن جب حج کو جائیں گے تو ظاہر ہے کہ اکیلے تو نہیں جاتے، ایک لمبا جمع غفیر ہوتا ہے حجت کرام کا، معتبرین کرام کا، وہاں پر اس جمع غفیر میں اس کو تنہا کون سی عبادت کرنے کا حکم دیا جائے گا؟ حج کریں گے بھی تو سب مل کے کریں گے، عمرہ کریں گے بھی تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ طواف کے کرنے والے اور سعی کے کرنے والے ہیں، کس کو کس ذریعے سے اس عورت کو طلاق سے روکا جا سکتا ہے، بچایا جا سکتا ہے؟ کسی کے پاس حل نہ نکلا. پھر اپنے طریقہ سیدنا شیخ عبد الخالق جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اقرار کیا، فرمایا کہ میں ایک طریقہ بتا سکتا ہوں، شرط ہے کہ عمل کیا جائے، اگر اس پر عمل کیا جائے تو اس عورت کو طلاق سے بچایا جا سکتا ہے. فرمایا اچھا صاحب بتائیے کہ کیا طریقہ ہے؟ کہا کہ جاؤ مطاف کے اندر طواف کے لیے، جب لوگ طواف کر رہے ہیں ان سے ملنا سماجت کر کے ان کو روک دو، ان سے صرف اتنا کہو کہ پانچ منٹ کا وقت دے دیا جائے، تھوڑی سی وقت، تھوڑی سی مدت دے دی جائے، اگر اتنی دیر آپ لوگ رک جاتے ہیں تو کسی کی زندگی بچ جا سکتی ہے، کسی کے زندگی کے اندر خوشیاں آ سکتی ہیں. اگر آپ منت سماجت کرو تو وہ زمانہ وہ تھا کہ آج کے جیسا جمع غفیر نہیں تھا، جیسا آپ مطاف میں ہوں تب بھی طواف دیکھ رہے ہیں، آپ مسا میں ہوں تب بھی طواف کرنے والے آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، ایک منزل ہو، دو منزل ہو، تین منزل ہو، طواف کے پھیرے چل رہے ہیں، ایسا اس زمانے میں نہیں تھا جب مطاف بہت چھوٹا تھا اور وہاں پر لوگوں سے گزارش کرنا بھی مشکل نہیں تھا. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس وقت یہ فتویٰ دیا کہ بس ایک واحد عبادت یہ ہے کہ طواف میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا اور اس گھر کے علاوہ کسی گھر کا طواف نہیں ہو سکتا، لہٰذا اس عورت کو طلاق سے بچانے کا واحد راستہ اسے بیت اللہ لے جایا جائے اور اس کو طواف کرایا جائے، وہی تو کہ دوسرے طواف کرنے والوں کو تھوڑی دیر کے لیے روک دیا جائے. اچھی لوگوں نے عمل بھی کیا، نتیجے کے اعتبار سے اس کی گھر میں خوشیاں بھی آئیں. لیکن فتویٰ کس نے دیا ہے؟ غور کرنا، حنابلہ کے مسئلہ فالو کرنے والے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مخلف سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا اور فرمایا کہ بیت اللہ کے علاوہ کسی اور جگہ کا طواف درست نہیں. کیا شان ہوگی اس بیت اللہ کا؟ آپ مشرق میں ہیں، آپ مغرب میں، آپ شمال میں ہیں، آپ جنوب میں ہیں، جہاں ہیں وہاں اللہ تو موجود ہے، لیکن تمہارے اور ہمارے لیے مرکز عبادت بیت اللہ کو بنا دیا، تم جہاں سے ہو رخ کرو اللہ کے گھر کی طرف، تمہارے لیے قبلہ بنایا گیا. احمقوں کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ یوں کہتے ہیں کہ صاحب ہم دردر پتھروں کی اگر پوجا کرتے ہیں تو ہم مشرک ہیں، تم بیت اللہ کی پتھروں اور دیواروں کو سجدہ کرتے ہو تو تم مشرک نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ تم دندار ہو، بیوقوف ہو، اس لیے کہ ہم بیت اللہ کے پتھروں کو سجدہ نہیں کرتے، ہم اللہ کے ان تجلیات کو سجدہ کرتے ہیں جو بیت اللہ میں وارد ہوگی، جو بیت اللہ میں نازل ہوتی. تجلی الہی، وہاں الوہیت کی تجلی کا ورود اور نزول ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان بیت اللہ کا طواف کرتا ہے. اذان کا جواب دیتے ہیں.
لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
محمد رسول الله يا ربي صل وسلم دائما أبدا على أكرمك خير خلق كلهم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم الله خادمنا الله ناصرنا الله معنا الله حيرنا الله ناصرنا الله معنا الله الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله
محمد رسول الله يا صل وسلم دائما ابدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم الله حاضرنا الله ناظرنا الله نبوءنا الله الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله
Thank you.